الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون سورة منافقون کی آیت نمبر 4 عبداللہ ابن عبی ابن سلول یہ پہلے یہودی تھا اس نے پھر یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے مگر دل سے یہ کافر تھا مسلمان نہیں تھا اور اپنی قوم کا چونکہ سردار تھا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حسد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میری سرداری چلی گئی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے اس وقت تک یہود قوم اس کو سردار مانتی تھی اب جو مسلمان ہو گئے تو ظاہر ہے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شروع کر دی انہوں نے تو یہ اوپر اوپر سے مسلمان تو ہو گیا تاکہ میرے خلاف لڑائی نہ ہو جہاد نہ ہو لیکن دل میں یہ کافر ہی تھا اور جلتا تھا صحابہ کرام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تھا انصار قبیلے سے اس کا تعلق یعنی انصار سے تھا کیونکہ مہاجرین تو صحابہ کرام تھے اور انصار صحابہ بھی تھے تو یہ اپنے آپ کو انصار میں ظاہر کرتا تھا کیونکہ مدینہ ہی کا تھا یہ اصل تو اس لیے یہ قومیت کی آگ بھی بھڑکاتا تھا یعنی کہتا تھا کہ ہم انصار ہیں ہم نے پناہ دی ہے ان لوگوں کو جن کے پاس نہ گھر تھا نہ مال نہ دولت کچھ بھی نہیں تو ہمارا احسان ہے کہ ہم نے ان کو مدینہ میں ٹھکانہ دیا قوم پرستی کہ ہم انصار ہیں اور یہ مہاجر ہیں ان کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا ہم نے دیا ان کو تو اس سے قوم پرستی کی آگ بھڑکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انصار میں اور مہاجرین میں بھائی چارگی پیدا کر دی تھی قوم پرستی کو ختم کیا مگر وہی نعرہ کہ انصار انصار ہیں مہاجر مہاجر ہے تو یہ اس طرح سے اس نے یہ دعویٰ اس نے یہ آگ لگائی کہ ایک مرتبہ مریسی پانی کا ایک گھاٹ تھی یعنی پانی کی نہریں ہوتی ہیں نا سمندر کے کنارے تو وہاں یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی تھی اس مقام پہ یہودیوں کے قبیلہ تھا بنو مستلق بنو مستلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے تشریف لے گئے اس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر تو یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جاتے تھے وہاں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا دو مسلمانوں کا ایک کا نام تھا جہجاہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خادمین میں سے تھا اور مہاجر صحابی تھے جہجاہ اور ایک تھے انصار جن کا نام تھا سنان یہ عبداللہ بن ابی کے قبیلے میں سے تھے عبداللہ بن ابی کا قبیلہ انہی سے تھا وہ جو جہجاہ صحابی تھے انہوں نے لڑائی کے جیسے آپس میں کبھی کبھار جھگڑا ہو جاتا ہے ساتھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو آپس میں ان کا جھگڑا ہوا تو یہ جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے وہ انصار صحابی کے سر پہ کوئی چیز ماری اور زخمی کر دیا سر لڑائی کے دوران ایک روایت میں آتا ہے کہ سر زخمی کر دیا ایک روایت میں آتا ہے کہ تھپڑ مار دیا پھڈے کے دوران جیسے ہوتا نا لڑائی جھگڑا تو مکہ مار دیا تھپڑ مار دیا جب انہوں نے تھپڑ مارا ہے تو یہ انصار جو عبداللہ بن ابی کے قبیلے سے تھے انہوں نے آ کے عبداللہ بن ابی سے شکایت لگائی کہ دیکھو ایک مہاجر था और उन्होंने मुझे मारा है, तो मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे कबीले का आदमी हूं। इसको मौका मिल गया आग लगाने का कि भाई मुहाजिर है और हाथ उठाया किस पे? अंसार पे। जैसे सऊदी अरब में अगर किसी सऊदी को थप्पड़ मार देना, सऊदी अरब में किसी सऊदी को थप्पड़ मार दें तो वो कहते हैं कि अब बख्शिश नहीं है, क्योंकि सऊदियों के सऊदी जो है ना, जिसके पास सऊदी अरब की नेशनलिटी है, वो उनके सुरखाब के पर होते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी होते हैं वहां पे जिनमें असबियत नहीं है, लेकिन वहां की हुकूमत ने कोई ऐसी असबियत फैलाई है कि मैं भी जब गया था तो एक पठान भाई ड्राइवर थे, उनसे किसी सऊदी बच्चे की टक्कर लग गई और वो बच्चे की गलती थी, वो बार बार जो है ना बाइक लेके वीलियां लगा रहा था ट्रक के आगे। तो वो फिर उन्होंने मुझे वाकया सुनाया कि चूंकि ये बच्चा सऊदी था तो मेरे कैसे गले पड़ा है, फिर यानी गलती भी उसकी। और तो वहां शाह ने ऐलान किया है कि अगर किसी ने सऊदी के थप्पड़ मारा तो ऐसे जैसे मेरे थप्पड़ मारा, अगर शाह जी ये ऐलान करते ना कि किसी मुसलमान के थप्पड़ मारा तो ऐसे जैसे मेरे मारा, तो हम सब मोहब्बत करते शाह से। सऊदी अरब के हुक्मरान अपना मुसलमान होना साबित कर रहे हैं और माशाल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुहाफिज हैं, मगर वो ऐलान क्या करते हैं, सऊदी के थप्पड़ मारा तो ऐसे है जैसे मेरे मारा। ये वो जाहिलियत है जिसका गला घोंटने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे, इसी जाहिलियत का गला घोंटने के लिए, मगर वही जाहिलियत का दौर दोबारा आ रहा है। तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने जो है ना एक फितना फैलाने के लिए एक नारा लगा दिया कि भाई ये मुहाजिर लोग जिनको हमने पना दिए, जिन पे हम खर्च करते हैं, ये तो घर बार छोड़कर आए, हम इन पे खर्च करते हैं, तो इनकी जुर्रत कैसे हुई कि हमारे आदमी पे हाथ उठा ले। तो इसने कसम उठाई, अपनी कौम को जमा किया अंसार को और कहा कि खुदा की कसम जब मैं मदीना पहुंचूंगा तो उन लोगों से कहा कि तुम अब इन पे खर्च करना छोड़ दो, जब तुम नबी के साथियों पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पे खर्च करना छोड़ दोगे तो ये गरीब गुरबा लोग हैं, ये मोहम्मद का साथ भी छोड़ देंगे, गुरबत पेट के मसलों में लग जाएंगे ये, तो इससे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ये छोड़ देंगे, इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कमजोर पड़ जाएंगे, इनकी कौम मुहाजिर भी कमजोर पड़ जाएंगे, हम गालिब आ जाएंगे दोबारा। और कहा कि मदीना जाने के बाद हम ये करेंगे कि लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल, इज्जतदार लोग माज़ अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, इन जलील लोगों को मदीना से बाहर निकाल देंगे, हमने इनको पना दी हुई है, हम जब वापस जाएंगे तो अब इनको पना नहीं देंगे बल्कि खर्च करना भी छोड़ देंगे और हम इज्जतदार हैं और इन पस्त लोगों को माज़ अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, जलील लोगों को जो बे यारो मददगार, कोई खाने को नहीं है ना जमीन है इनके पास ना, हमने पना दी अपने घरों में इनको रखा हुआ है, तो इन जलील लोगों को माज़ अल्लाह बाहर निकाल देंगे। कौम परस्ती ऐसी चीज है कि इसकी जब दावत दी जाती है तो दीनदार बेदीन सब एक तरफ हो जाते हैं, ये कैसी गंदा नारा है। बांग्लादेश जब अलहदा हो रहा था उस वक्त उलमा ने बहुत मना किया बांग्लादेशियों को कि पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार ना करो, इससे इस्लामी मुल्क कमजोर पड़ जाएगा। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे कि हमारी बात वहां के दीनदारों ने भी नहीं सुनी, जो खानकाहों से ताल्लुक रखने वाले, बुजुर्गों से ताल्लुक रखने वाले दीनदार लोग थे वो भी नहीं मानते थे, कह रहे नहीं हम बंगाली हैं तो बंगालियों के लिए अलग मुल्क होगा। उलमा बताते थे कि इससे दीन को बड़ा नुकसान होगा, दीन को, लेकिन नई बात मानी। आज नतीजा क्या निकला कि बांग्लादेश एक सेकुलर मुल्क बन चुका है, उनके आइन में इस्लाम नहीं, पाकिस्तान जैसा मर्जी है लेकिन कम से कम आइन का कुछ हवाला तो दे देते हैं ना, 73 के आइन के मुताबिक, मौलाना फजल रहमान की तकरीर सुनी होगी, 73 के आइन के तनाजुर में ये बात गलत है, तो कोई हवाला तो दे देते हैं ना कि भाई आइन के खिलाफ हुकूमत चल रही है, लेकिन वहां पर आइन क्या बन गया है, सेकुलर, सेकुलर स्टेट है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है, दीनदार तबके को हो रहा है, दुनियादार तबके के तो मजे हैं, दीनदार तबके का बेड़ा गर्क, दीन की धजियां उड़ाई जा रही है। उलमा को फतावा देने पर पाबंदी है, बांग्लादेश में कानून बना था कि किसी मुफ्ती ने तीन तलाक के वाके होने का फतवा दिया कि तलाक वाके हो गई है तो उसको जेल, طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے حکومت کا کام ہے، مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ حکومت فیصلہ کرے گی. عدالت میں جاؤ، جو اس کا پروسیس جیسے یورپ میں ہوتا ہے، عدالت نکاح ختم کرتی ہے، انڈیا میں ہوتا ہے. یہ جو شریعت نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا، یہ تو شریعت نے دیا ہے نا، یہ حکومت نے تھوڑی دیا ہے. تبھی ہمارے ہاں کوئی طلاق دیتا ہے تو مولوی صاحب کو فون کرتا ہے، کسی وکیل صاحب کو فون نہیں کرتا. اس کو پتا ہے بیوی حلال اللہ نے کی تھی تو حرام بھی اللہ ہی کرے گا، تو وہ حلال یا حرام کے مسئلے مولوی صاحب بتائیں گے. وکیل صاحب اگر اتنا حلال حرام کی پرواہ کرتا تو وکیل کیوں ہوتا پھر وہ بیچارہ، صحیح ہے نا؟ کہتا وہ تو وکیل کیوں بنتا پھر وہ. تو دین و مذہب جو ہے نا، اسلام سے رشتہ آہستہ آہستہ بنگلہ دیش کا ختم، انڈیا سے، انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. میرا مقصد جو بنگلہ دیش کی عوام ہے ان کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ عصبیت کی آگ، قومیت کا نعرہ جب لگتا ہے، قوم پرستی کی بنیاد پر جب آپ علیحدہ ہوگے تو پھر آپ ذلیل ہو جاؤ گے. ترکوں کی اسلامی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ، ترک مسلمانوں کا، ترکی ایک مرکز تھا، اس میں کچھ خرابیاں بھی تھیں. جب اتنی بڑی حکومت ہوتی ہے تو ظاہر ہے 100% درست نہیں ہوتی، کچھ خرابیاں تھیں، کچھ بدعات تھیں اس میں. مکہ اور مدینہ میں اس وقت بدعات ہوا کرتی تھی جو ترکوں کی خلافت تھی اس کے دور میں، لیکن وہ بدعات ایسی نہیں تھی کہ شرک مشرک ہوں وہ. تو اب عرب میں جو ہے نا، عربوں نے اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا، انگریزوں نے ان کی سپورٹ کی ان کو جا کے، اور ان کو یہ باور کرایا کہ تم عربی ہو اور تم پر خلافت کس کی ہے؟ اجمیوں کی. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی امیر ہو، کوئی خلیفہ ہو، اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کائنم من کان، صحیح مسلم کی حدیث، چاہے وہ جیسا مرضی ہو، کتنا بڑا فاسق، کتنا بڑا فاجر، عربی ہو، اجمی ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح ہے بخاری کی حدیث، اسمعوا واطيعوا ولو سلط عليكم رجل حبشي كأن رأسه ذبيبا. فرمایا کہ تم سنو اور اطاعت کرو، بغاوت نہیں کرو، امیر کی اطاعت کرو، اگرچہ تم پر مسلط کر دیا جائے ایسا امیر جو حبشی غلام ہو اور اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو، اس کی بھی اطاعت کرو، بغاوت نہیں کر سکتے. اب دیکھو الفاظ، دیکھو ولو سلط، مسلط ہو جائے، کیا مطلب؟ سلیکشن نہیں ہوئی اس کی. علماء کے مشورے سے، اہل حل و عقد کے مشورے سے، جو ایک شریعی طریقہ ہے، اس سے نہیں ہوئی ہے. ظالم جابر تلوار کی طاقت سے مسلط ہو گیا. تو پہلے الفاظ یہ کہ خود سے مسلط بھی کیوں نہ ہوا ہو، لیکن جب ہو گیا تو ہو گیا، کیونکہ اب کیا ہے، اب بغاوت کرنے میں مسلمانوں کی طاقت ٹوٹے گی، کچھ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، کچھ الگ ہو جائیں گے، دو حصوں میں بٹ جاؤ گے. اس کے نتیجے میں خالص کافر تم پہ مسلط ہو جائے گا، خالص کافر، کافر فائدہ اٹھائے گا. تو مسلمانوں کی جمعیت برقرار رہے تو اگرچہ اس کے لیے حاکم بننا جائز نہیں تھا، مگر کسی طرح ظلمن، اور تھا بھی غلام، غلام تو ویسے ہی حکومت کا اہل نہیں ہے، غلام کو تو اجازت ہی نہیں ہے کسی بھی عہدہ دینے کی، لیکن کوئی غلام زبردستی لوگوں کو جمع کیا اور اس نے مسلط ہو گیا، ملک کا حکمران بن گیا. تبھی تو ہم یہ فوج کے ظالم حکمرانوں کو بھی حاکم مان لیتے ہیں کہ غیر آئینی طریقے سے آئے، مگر آ گئے تو آ گئے. عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن جب عورت حاکم بن گئی تو علماء نے کہا بتات لازم ہے، کیونکہ جس طریقے سے بھی بنی، بن تو گئی نا. حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہو، یعنی جو وہ آرڈر دیتا ہو اس آرڈر کو منوا سکتا ہو، یہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی تو بس وہ حاکم بن گیا، چاہے اس کے لیے حاکم بننا جائز تھا یا نہیں تھا، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب اس کے پاس پاور آ گئی، فوج اس کے پاس ہے، پولیس اس کے پاس ہے، سارا عملہ اس کے پاس ہے، اس کے آرڈر پہ چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے اب آپ کی نہیں چلے گی، اب اسی کی چلے گی، اب جس کی چلے گی بھائی اسی کی چلاؤ. اب اس کے خلاف اٹھو گے، خون خرابہ ہوگا، قتل و غارت ہوگی، پتہ نہیں کامیاب ہو یا نہیں ہو، کامیاب ہونے کا چانس نہیں ہو تو آپ کا وہ بیڑا غرق کر دے گا. اور کامیاب ہونے کی امیدیں اس لیے کم ہے کہ طاقت اس کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. تو خلافت عثمانیہ تھی، 700-800 سال سے چلی آ رہی تھی خلافت، 1920 میں خاتمہ ہوا ہے اس کا. جیسی خلافت تھی، لنگڑی لولی تھی، فاسق فاجر بھی اس میں بہت سے، اول تو وہ حکمران مجاہد تھے سارے، ایسے نہیں تھے، لیکن چلو بدعت تھی مکہ مدینہ میں اس دور میں تھوڑی بہت مزار وزار بنے ہوئے تھے، غلط تھا، ہم اس کو جائز نہیں کہتے مزار پرستی کو. حکومت سعودیہ نے یہ بہت اچھا کام کیا کہ مزار پرستی ختم کر دی، توحید کو، خالص توحید کا پرچار کیا، یہ بہت اچھا کام کیا. لیکن برا کام کیا ہوا کہ اس خلافت کا خاتمہ ہو گیا، بغاوت ہو گئی اس کے خلاف. تو وہ کس بنیاد پہ انگریز نے عربوں کو اٹھایا کہ تم عربی ہو اور یہ کون ہے؟ عجمی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ چاہے حبشی غلام کیوں نہ ہو اور سر اس کا پچکا ہوا کشمش کی طرح، کیا مطلب؟ عقل بھی نہ ہو اس کے اندر، کشمش کی طرح پچکا ہوا سر کا یہ کنایا ہے کہ نہ صورت اچھی نہ سیرت اچھی اور نہ آنے کا طریقہ آئینی، غیر آئینی طریقے سے آیا ہے، مسلط ہوا ہے. لیکن جب ہو گیا تو ہو گیا. اسمعوا واطیعوا. صحابہ کرام نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر کوئی مسلط ہو جائے، حاکم بن جائے، امیر بن جائے، تو اس کی اطاعت کرو اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگرچہ ظالم کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگرچہ ایسا ظالم کیوں نہ ہو تمہاری کمر پہ کوڑے مارے، وہ کوڑے مارے پھر بھی اس کی اطاعت کرو اور اس کا معاملہ کس کے سپرد کر دو؟ اللہ کے. اللہ ان تبھی صحابہ کرام نے بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کو برداشت کیا ہے. یزید کے بارے میں جمہور علماء کی رائے کیا ہے؟ ظالم تھا. مگر صحابہ کرام میں سوائے دو تین صحابہ کے، حضرت حسن تھے، حضرت حسین اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس، چار پانچ صحابہ ہیں جن کا نام انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، باقی سب نے بیعت کی. کیوں؟ قوت طاقت تھی. باقی میں یہ یزید کا مسئلہ نہیں چھیڑنا چاہ رہا ابھی، کیونکہ بہت سے علماء کہتے ہیں ظالم نہیں تھا، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ بحث ہے. تو لیکن بہرحال اس معیار پہ تو نہیں تھا نا جس معیار پہ حضرت معاویہ تھے یا دوسرے صحابہ تھے. اسی طرح حجاج بن یوسف کیسا ظالم، اس کا ظلم مشہور ہے، لیکن اکثر صحابہ حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے تھے. بعض صحابہ نے کیے، بہت تھوڑے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن اکثریت ان کے خلاف تھی، یعنی بغاوت کو جائز نہیں سمجھتی تھی. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت صرف مکہ میں قائم ہوئی ہے، باقی پوری اسلامی سلطنت میں حجاج بن یوسف جو گورنر تھا ہارون کا، وہی چلا حساب کتاب، وہاں بغاوتیں نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو وہ کچل دی اس نے. باقی کتنا برداشت کرتے تھے حجاج ابن یوسف کو کہ حضرت حجاج ابن یوسف جمعے کی نماز پڑھاتا تھا، اتنی تاخیر کر دیتا تھا کہ عصر کا وقت داخل ہو جاتا تھا. حضرت ابو ہریرہ جیسے بڑے بڑے صحابی اس کے اقتدا میں نماز پڑھتے آ کے، تو جب دیکھتے کہ یہ نالائق جو ہے نا اتنا لمبا نماز کھینچتا ہے، اتنا لمبا خطبہ دیتا ہے کہ ظہر قضا ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ بغاوت پھر بھی نہیں کی، بلکہ یہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھ کے آتے، گھر میں نماز پڑھتے، پھر حجاج کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے. حجاج کے پیچھے اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ہے بہرحال خلیفہ، نماز نہیں پڑھیں گے تو نہیں چھوڑے گا، وہ بولے گا بھائی کیوں نہیں آ رہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، اور گھر میں کیوں پڑھ رہے؟ تاکہ نماز ضائع نہ ہو. تو ایسے ایسے ظالموں کو برداشت کیے صحابہ کرام نے، ایسے ایسے ظالموں کیوں مسلمانوں کی جمعیت میں دڑاڑے نہ پڑے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایسا ظالم تھا جو کچھ تھا، لیکن اس کے دور میں جہاد بہت ہوا ہے کیونکہ متحد تھے مسلمان، جہاد ہوا، سندھ فتح ہوا. آج جو ہم مسلمان ہیں، جو سندھ فتح ہوا، یہ علاقے فتح ہوا، حجاج بن یوسف کی فوجیں آئی تھی سندھ میں، محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا. اگر وہ صحابہ کرام اس کے خلاف بغاوتوں میں لگ جاتے تو پھر محمد بن قاسم اپنی فوجیں یہاں تھوڑی بھیجتا سندھ قبضہ کرنے کے لیے، پھر وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے، پھر وہی ہوتا مذاکرات، چھ مہینے بحث چلتی، مذاکرات کامیاب ہوں گے ناکام ہوں گے، پھر دھماکے، پھر یہ، پھر وہی آپس میں ہی کاٹ پیٹ کے ایک دوسرے کو کرتے رہتے، کامیابی ہوتی نہیں ہوتی، معاملہ خراب ہو جاتا. تو صحابہ کرام نے برداشت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی صحابہ کے سامنے، برداشت کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کفر مغلوب ہوتا چلا گیا. اور تبھی اس دور میں کتنے ظالم حکمران آئے، مگر جتنا حدیث کا کام اس دور میں ہوا بعد میں نہیں ہوا، فقہ کا جتنا کام، یہ بڑے بڑے فقہا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ سارے اسی دور کے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امن و امان تھا، تو اس کافروں سے خوف نہیں تھا، مسلمانوں کی حکومتیں پھیلتی چلی جا رہی تھی، اصل دشمن مسلمانوں کا کافر ہے، یہ بات ذہن میں رکھو. وہ جب کاٹتا ہے نا تو پھر وہ نہیں دیکھتا، ظالم حکمران تو کو تو اپنی حکومت سے واسطہ ہوتا ہے، میری حکومت بچے بس، اس کو نہ اسلام سے اتنا واسطہ نہ کفر سے. لیکن کافر جو ہے نا, کافر خالص, وہ بالکل سیکولر سٹیٹ بنا دیتا ہے. وہ تو ایسی سازشیں کرتا ہے کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. تو نتیجہ کیا نکلا اس کا کہ اسلامی سلطنتیں وسیع ہوتی گئی ہیں, جتنے حدیث کے اور فقہ کے کام ہوئے سارے اس دور میں ہوئے. تب ابھی تب یہی وجہ ہے کہ آپ اس دور میں مظالم دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ مسلمانوں کی بدترین تاریخ ہے, لیکن آپ اس دور میں جو کام دیکھیں گے جو ہوئے ہیں تو آپ کہیں گے مسلمانوں کی تاریخ کا اس سے سنہری دور کبھی بھی نہیں آیا, اس سے زیادہ سنہری دور نہیں آیا. کیونکہ اتنا جہاد ہوا کہ پھر ایسی حکومتیں مسلمانوں کی قائم ہوئی ہیں. دنیا بھر میں کہ خلیفہ ہارون یہ کہا کرتا تھا کہ بادل جب جا رہا ہوتا تھا نا تو ہارون کہتا تھا کہ اے بادل, اے برسنے والے بادل, تو یہاں برس یا کہیں اور برس مجھے پرواہ نہیں ہے, جہاں بھی برسے گا وہاں زمین سے جو پیداوار اگے گی ٹیکس میرے پاس ہی آئے گا, اس کا خراج اس کا میرے پاس ہی آئے گا. تو یہ مسلمانوں کی حالت تھی. تو خلافت عثمانیہ جب تک تھی 1920 تک, ٹھیک ہے ان میں گڑبڑیں تھیں, برائیاں تھیں, لیکن اسرائیل کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا. اسرائیل یہودی کبھی ٹیڑی آنکھ سے فلسطین کی سرزمین کو نہیں دیکھا. اس نے خلیفہ سے تھوڑی سی زمین مانگی تھی ترکی کی حکومت سے کہ بھائی ہمیں تھوڑی سی اسرائیل کی فلسطین کی زمین دے دو. تو خلیفہ نے کہا تھا کہ زمین دینا تو دور کی بات, یہاں سے مٹی بھی اٹھا کے لے جانے نہیں دوں گا میں, مٹی نہیں لے جانے دوں گا, یہ بیت المقدس ہے, یہ تو ہمارا قبلہ ہے, یہ کیسے ہم دے دیتے تم کہ دے. یہودیوں نے کوشش کی کہ جب تک مسلمانوں کی یہ خلافت نہیں ٹوٹے گی نا مسئلہ سیٹ نہیں ہوگا. یہ بڑے سازشی لوگ ہیں, ان کو پتا ہے کہ لڑائی کے میدان میں ایسے ایک دم مڈ بھیڑ ہو جانا یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے, لہذا انہوں نے کہا ان کی ایک خلافت توڑو, پھر یہ مسلمانوں کی کمزوریاں دیکھتے ہیں. مسلمانوں کی کمزوری ہے, ہر قوم کی کمزوری ہوتی ہے, عصبیت, لسانیت. ان کو پتا ہے کہ عرب لوگ عربی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسلوں میں قوم میں عربوں کو جا کے سمجھایا تم عرب ہو, یہ اجمی ہیں, تم عرب توحید پرست فطرتن ہوتے ہیں, فطرت میں ان کے توحید, اور یہ اچھی بات ہے. تو ان کو جا کے یہ کیا بدعتیں بدعتیں, مکہ مدینہ میں اتنے مزار وزار بنے ہوئے ہیں, بدعتیں ہو رہی ہیں, تم توحید پرست ہو. تو جا کے نا اس قوم کو اب یہ نہیں دیکھا کہ بھائی اس وہ قوم دیکھ تو رہی ہے کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ توحید کا نظام نافذ ہو جائے گا بہت اچھا, لیکن مسلمانوں کی جب اجتماعیت ٹوٹے گی تو یہ توحید صرف مکہ مدینہ کی حد تک ہی رہے گی, باقی ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اب ترکی میں توحید نظر آتی ہے, پاکستان میں توحید نظر آتی ہے, جب تک خلافت تھی تو یہ شرک تھوڑی تھے مزار کے اتنے بڑے بڑے اڈے, یہ ساری خلافت کے دسترس سے باہر نکل گئے. تو وہ کھڑے ہو گئے وہاں پہ اور بغاوت ہوئی ہے, تو ترکوں کے ہاتھ سے یہ سعودی عرب مکہ مدینہ نکل گیا. جب یہ نکلا ہے تو پھر عربوں کو بھی درجنوں حصوں میں بانٹ دیا, دبئی کا الگ شاہ ہے اور متحدہ عرب امارات کی الگ شاہ ہے, اور جناب آپ جتنی اتنی ریاستیں عرب کی بنا دی اس نے, ہر حاکم کو پیٹ بھر دیا اس نے, اور جناب وہ ساری اتنی ساری ریاستیں ہیں اور جن کا کام کچھ بھی نہیں ہے. جب ترکی کی اسلامی حکومت تھی, خلافت تھی, اس وقت آپ دیکھتے ان کے بحری جہاز کیسے تھے, ان کی فوج کیسی تھی, اور باتیں کیا ہوتی تھی. شامیہ آج سے 150-200 سال پرانی فتوی کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان خلیفہ پر واجب ہے کہ سال میں ایک دفعہ ضرور کسی ملک پہ چڑھائی کرے. وہ یہ فتویٰ کیوں لکھ رہے ہیں, اس لیے کہ اتنا دم تھا مسلمانوں میں کہ یورپ پہ خود حملہ کرتے. وہ تو خلیفہ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں, پورا سال ہو گیا کسی ملک پہ چڑھائی نہیں ہوئی ہے, اس سے اندازہ لگاؤ یورپ کتنا ڈرتا ہوگا مسلمانوں سے. بھائی ان کے تو مذہب میں اقدامی جہاد, ایک دفعہ یہ چڑھائی کریں گے سال میں. اب مسلمان چڑھائی کر سکتا ہے کسی ملک؟ اب تو بیٹھے ہوئے, کبھی ریمنڈ ڈیوس آ رہا ہے یہاں پہ, وہ گھوم گھام کے پورا وزٹ کر کے 2-4 بندے پیل کے چلا جاتا ہے بڑے آرام سے, پکڑا بھی جاتا ہے پھر بھی ہم حوالے کر دیتے, کیونکہ ہم میں دم نہیں ہے. ہم ابھی جو ہوائی جہاز لے رہے ہیں نا لڑنے کے لیے, وہ خود انہیں سے لے رہے ہیں, امریکہ سے. تو امریکہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے ہمیں جہاز دے گا؟ نہیں. یاری بات لوگ کہتے ہیں نا امریکہ پہ چڑھائی کرو, کن طیاروں سے چڑھائی کریں؟ F-16 سے. تو یہ F-16 ہمیں کس نے دیا ہے؟ امریکہ نے دیا ہے نا. تو وہ دیتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے بھی, مجھ پہ بھی پھٹ سکتے ہیں یہ, اس لیے وہ ایسی چیز دے گا ہی نہیں جس کے پھٹنے کا وہاں امکان ہو. وہ ایسے F-16 طیارے کے ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, دو پائلٹ سے میں ملا F-16 طیارے کے, ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے, انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو امریکہ F-16 طیارے دیتا ہے اس میں کچھ ایسے کوڈ لگائے ہوئے ہیں, نمبر ایک وہ خراب ہو جائے تو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے, امریکہ ہی کوئی ٹیکنیشن آئے گا وہی ٹھیک کرے گا اس کو. سمجھ آ رہی ہے بات. پھر ان میں کوئی ایسے چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ حدود سے باہر نکل نہیں سکتے وہ, اور جب چاہے وہ جام کر دے ان کو, تو وہ امریکہ کے علاوہ سب سے لڑ سکتا ہے, امریکہ سے نہیں لڑ. پھر سعودی حکومت آ گئی, تو اب سعودی عرب اتنا سا ملک, آبادی بھی کم اس کی, اس کے پاس فوج نہیں ہے, بنا ہی نہیں سکتا فوج. ابھی سعودی عرب نے کسی طرح لڑ مر کے امریکہ سے بھیک مانگی ہے, کچھ تھوڑے سے جہاز ہمیں بھی دے دو اللہ کے نام پہ. تو امریکہ نے سعودی عرب کو کچھ طیارے دیے ہیں, ان میں بھی یہ پخ لگائی دی ہے اس نے کہ یہ طیارہ خراب ہوگا تو امریکہ سے ٹیکنیشن آئیں گے اس کو صحیح کرنے کے لیے. نمبر دو, امریکہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جب چاہے ان طیاروں کو ایئرپورٹ پہ کھڑا کھڑا جام کر دے اڑی. جس دن امریکہ کو خیال ہوا نا سعودی عرب کی نیت تھوڑی سی بدل رہی ہے, وہیں وہ جہاز کھڑے کھڑے چلیں گے ہی نہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اتنی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے, بھائی یہی ہے, تو وہ ان کو کھلونوں کی طرح سعودی حکومت گھماتی رہتی ہے, ہمارے بھی جہاز ہیں, جیسے وہ کھلونا ہی رہ گیا بےچارا, کسی کام کا نہیں ہے, وہ کیا کرے گا جہاز. بہت اچھی ہے مکہ میں توحید, یقیناً بہت اچھی ہے, مگر یہ ساری ابھی ہاتھ میں کس کے ہے؟ امریکہ. کیا اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے جس دن اس کی نیت بدلی. اور وہ بدلتی کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کی وجہ سے. اس لیے کہ وہ دو چار اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس طاقتور فوج ہے, جیسی مرضی فوج ہے, نالائق ہے, جو مرضی کہیں, لیکن بہرحال ایک تھوڑی سی دمخم ہے اس میں, ان کو یہ ایٹمی طاقت ہے. اور سعودی عرب کی پاکستان سے بڑی اچھی دوستی ہے, سعودی عرب پاکستان کو اس سے بنا کے رکھتا ہے, اور رکھنا چاہیے اس کو, اس کو پتا ہے کہ جو ہے نا ہمارے پاس تو نہیں ہے, بم ان کے پاس کم از کم ہے. تو اس لیے سعودی عرب تھوڑا سا ادھر امریکہ کو بھی ہیلو ہائی کرتا ہے, ادھر سے پاکستان سے بھی بنا کے رکھتا ہے. اور بہت اچھا پاکستان کا بڑا تعاون کیا سعودی عرب نے, دونوں ملکوں کی بڑی اچھی دوستی ہے اور بڑا فائدہ ہے اس میں. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو بغاوت کی قومیت کی بنیاد پہ, اب جب قومیت کی بنیاد پہ بغاوت کی ہے تو اس کا عربوں کو جتنا نقصان ہوا ہے نا, اتنا کسی اور کو نہیں ہوا, عربوں کو بڑا نقصان. اب عرب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن حقیقت میں عربوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے, سب سے زیادہ نقصان. اس لیے کہ عرب کے پاس اب کوئی ایسی قوت اور طاقت نہیں ہے, پاکستان کو ساتھ ملایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے دم کس میں ہے؟ پاکستان میں دم ہے, ساتھ ملایا ہوا ہے. اب ان کے پاس جو کچھ ہے وہ گریوی میں. اب سعودی عرب امریکہ سے ڈر رہا ہے کیونکہ امریکہ نے شام میں بغاوت کروا دی, کیونکہ امریکہ کی عادت ہے جب امریکہ کا مفاد پورا ہوتا ہے تو وہ پشت دکھانا شروع کر دیتا ہے. اب سعودی عرب سے امریکہ کی بڑی اچھی دوستی تھی, تو بڑا اچھا حساب کتاب الیک سلیک چل رہی تھی. اب امریکہ کی نیتیں تبدیل ہو رہی ہیں, اس نے جو کام سعودی عرب سے لینا تھا وہ لے لیا. اب امریکہ کی ہمدردیاں ہو رہی ہیں دوسروں کے ساتھ, نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ شام میں بغاوت کروا رہا ہے, بحرین میں شورش برپا کر دی امریکہ نے. اب امریکہ کی خواہش ہے کہ سعودی عرب میں بھی یہ شورش برپا ہو اور یہ بغاوتیں کھڑی ہوں. ہم تو سعودی عرب کی حکومت کو یہ ملامت تو کرتے ہیں کہ یہ بغاوت ترکوں کے خلاف غلط ہوئی تھی, لیکن ہم پھر یہاں شریعت کے اصول پر عمل کرتے ہیں. اب جب ہو گئی, اب سعودی عرب کا کوئی بادشاہ بن گیا تو غلط طریقے سے بنا, لیکن جب بن گیا تو اب اس کے خلاف بھی بغاوت جائز نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ترکوں کی خلافت تو واپس لوٹ نہیں سکتی. اب کوئی سعودی عرب میں بغاوت کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سعودی حکومت بھی اللہ نہ کرے گئی تو اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے. ابھی کچھ تو ہے تو صحیح نا. اس لیے ہم عرب ملکوں میں بغاوت کو حلال نہیں سمجھتے, جائز نہیں سمجھتے, اس لیے کہ اس بغاوت سے مزید فائدہ نہیں ہوگا, مزید نقصان ہوگا. بعض کام ہوتے غلط ہیں, لیکن جب وہ ہو جائیں, تکمیل تک پہنچ جائیں, تو پھر اس کی تائید واجب ہے. تو ترکوں کی حکومت کے خلاف بغاوت غلط تھی, لیکن جب وہ بغاوت کامیاب ہو گئی, ترک کی خلافت کا ختم ہو گئی, تو اب مجبوری ہے کہ اب جو ہے اسی کو پہ گزارا کرو. اس کے خلاف بھی اگر چل پڑے تو پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا حساب کتاب. اب امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ سعودی عرب کا بھی خاتمہ کر دیا جائے حکومت کا, اور ان ممالک میں جو ایک اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, اس کا بھی خاتمہ کر دیا جائے. اب سعودی عرب امریکہ کی شیطانی کو سمجھ گیا ہے کہ بیٹا یہ کام لینے کے بعد نا میرا حساب کتاب پانی پتا گول کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ شام میں بغاوت ہو رہی ہے, سعودی عرب چاہتا ہے کہ شام میں جو ہے نا اہل سنت والجماعت کی حکومت آ جائے, کیونکہ وہاں ناکام ہو گئے تو سعودیہ میں بھی تحریکیں, بحرین میں بھی تحریکیں شروع, لیکن امریکہ اب ان کا ساتھ دے رہا ہے. اب سعودی عرب کو ایک پاکستان ملا ہے, پاکستان کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے, پاکستان کو بھی سمجھا رہا ہے کہ بھائی دیکھو حساب کتاب, اپنے ملک میں امن و امان قائم کرو, جنگ آپس میں مت لڑو. بہت اچھی اچھی باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان, اور اللہ کرے پاکستان اس پر عمل کرے. تو میں یہ بتا رہا ہوں یہاں تک نوبت کیوں پہنچی. اسرائیل کا مسئلہ نہیں تھا جب خلافت عثمانیہ تھی, بوسنیا کا مسئلہ نہیں تھا, بوسنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں تھا, اور مسلمان جہاں جہاں پٹ رہے ہیں برما میں، یہ سارے خلافت کے ختم ہونے کے منحوس اثرات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں آج. فوراً تھوڑی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، 50-50 100-100 سال کے بعد جا کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اب مسلمانوں کے لیے اپنے ملکوں کو بچانا مشکل ہو رہا ہے، ان پہ آگے بات کرنا وہ الگ بات. اور پھر نظریاتی کتنی مسلمانوں میں، جب تک خلافت عثمانیہ تھی مسلمانوں میں فرقواریت نہیں تھی. آپ نے کوئی جماعت المسلمین نام کا فرقہ دیکھا ہوگا تاریخ میں، کوئی منکر حدیث پرویزی فرقہ نہیں تھا، کوئی آپ نے اس قسم کے جتنے فرقے کوئی بھی نہیں تھے. جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، خلیفہ کی گرفت ہو گئی ڈھیلی. پہلے تو خلیفہ نہیں کرنے دیتا تھا نا کسی کو، کوئی جماعت المسلمین اگر کیماڑی میں کسی نے بنیاد رکھی نا، وہ خلیفہ کا آدمی آتا ہے، کون ہے بھائی آپ؟ تو کہ میں، حدیث میں آتا ہے کہ جب فرقہ واریت پھیل جائے تو جماعت المسلمین اس کے امام کو لازم پکڑو. وہ آگے دلائل نہیں دے گا، بولے چلو شابش، یہ نیا فرقہ 15ویں صدی میں پیدا ہو رہا ہے، اس کو اندر کرو. تو خلیفہ کا جو ڈنڈا ہوتا ہے نا، جیسے سعودی عرب میں فرقہ واریت کیوں نہیں ہے، حکومت کنٹرول کر لیتی ہے نا وہاں پہ، وہاں جا کے جماعت المسلمین والا کوئی مسجد بنا کے تو دیکھے، بنا کے دیکھے فوراً اندر ہو جائے گا. تو وہ جو ہے نا، حکومت جب تک نہیں یہ کام کرتی تو یہ معاملہ ہوتا ہے گڑبڑ. تو خلافت عثمانیہ تھی، نہ کوئی گرین چینل نہ وائٹ چینل، کسی قسم کے چینلز نہیں تھے، کسی قسم کی یہ چیزیں، تھوڑی تھوڑی گڑبڑیں مسلمانوں میں ہوتی تھی، مگر جماعت بندیاں گروہ بندیاں نہیں تھی، کوئی چینل بازیاں نہیں تھی، سب ایک جیسے مسلمان تھے. ہاں دو فرقے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، شیعہ سنی، وہ تو تھے، وہ تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا، بس سب کو پتا تھا یہ اہل سنت والجماعت میں سے اور یہ شیعہ لوگ، اس کے علاوہ حساب کتاب نہیں تھا. لیکن اب کیا ہوا ہے، جب سے خلافت کا خاتمہ ہوا پھر دیکھو جو گند پھیل رہا ہے. ہر تھوڑے دن کے بعد میرے پاس فون آتے ہیں، جی مولوی صاحب ادھر ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے، نئے نئے اور نام اتحاد کا استعمال کر رہے ہیں. ابھی کسی نے بتایا جمعے کو بات کرنی، ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کے چچا زاد بھائی جماعت المسلمین میں ہو گئے، صحیح ہے نا، اور اپنے سوا سب کو گمراہ سمجھ رہے ہیں. اتنے فرقے اللہ کی پناہ. تو یہ سارے اور بھی پیدا ہوں گے ابھی، تو یہ سارے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عصبیت، عرب عجم کا فرق. آپ آج بھی دیکھیں، یاسر عرفات کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ فلسطینیوں کا لیڈر تھا. فلسطین کے مجاہدین کبھی یہ نہیں کہتے کہ فلسطین عربوں کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا مسئلہ ہے. لیکن یاسر عرفات کیا کہتا تھا؟ عرب، عرب کا مسئلہ ہے، عرب، نحن العرب، ہم عرب ہیں. مجھے یاد ہے جب عراق پہ امریکہ نے بمباری شروع کی ہے تو سعودی عرب کے بادشاہ کا بیان آیا تھا کہ کسی اور عرب ملک کے خلاف فوجی کاروائی نہیں ہونی چاہیے. بھائی تم عرب کی بات کیوں کر رہے ہو؟ یوں بول دو کہ عراق اسلامی ملک ہے، کسی اور اسلامی ملک کے خلاف بمباری نہیں ہونی چاہیے، اسلام کا نام نہیں لیں گے. آپ سعودی عرب کے جتنے چینلز ہیں نا، ان میں آپ جو حکومت کی، عوام کی بات نہیں کر رہا، اور جو علماء کی بات نہیں کر رہا، وہاں علماء عرب و عجم کے فرق کو برا سمجھتے ہیں، وہ تو ان چیزوں کے قائل نہیں ہے کہ عربی کیا ہوتا ہے، عجم کہتے ہیں، سب مسلمان برابر ہیں. لیکن حکومت کی سطح پہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں، جو ظاہر ہے امریکہ کے اشاروں پر ہو رہی ہیں یہ باتیں، امریکہ یہ چیز پھیلا رہا ہے حکمرانوں کے ذریعے، عربی عجمی کا فرق، کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ جب اسلام کے نام پہ لڑائی ہوگی تو پھر تو پاکستان بھی آئے گا، ترک کے لوگ بھی آئیں گے، ایران میں مسلمان بھی آئیں گے، ہر جگہ کے مسلمان آئیں گے. لیکن جب عربی کی بات ہوگی نا، تو پھر عربی آئے گا، عجمی تھوڑی آئے گا. بولے گا سعودی عرب کا مسئلہ، ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے یہ. تو ان کے حکمران، ان کا میڈیا بار بار عرب 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 عرب، ہم عرب ہیں، عرب کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، عرب کے خلاف. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام میں دو قبیلوں میں اس طرح کی بات ہوئی کہ ہم فلاں قبیلے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خطرناک الفاظ فرمائے، دعھا فانھا منتنا. صحابہ سے فرمائے اس قوم کی پرستی کی باتوں کو چھوڑ دو، فانھا منتنا، یہ بدبودار باتیں ہیں. یہ بدبو، منتنا کہتے ہیں وہ مردہ جانور نہیں ہوتا، مردہ بکری جو کچرے میں پڑی ہو، کیسی پھول کے پھٹ کے بدبو آتی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ قومیت کی باتیں کیا ہیں؟ منتنا، جیسے مردار نہیں ہوتا کچرے میں پڑا ہوا، اس سے جو بدبو تعفن پھیلتا ہے کتنا گندا. تو انسان ہے، اللہ نے اعمال پہ مدار رکھا ہے کہ اچھے اعمال کرو گے تو میں اچھا شمار کروں گا، برے اعمال کرو گے تو برا شمار کروں گا. ابو جہل تو نبی کا چچا تھا نا، قریشی ہاشمی، ابو لہب قریشی ہاشمی، کتنی برائی کی ہے قرآن نے اس کی. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھا، حالانکہ تو اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تقوی والا. عربوں میں الحمدللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو عصبیت کی بات نہیں کرتے, برا سمجھتے ہیں, لیکن جیسے ہمارے ہاں قوم پرستی ہے, یہ مہاجر ہے, یہ پنجابی ہے, یہ سرائیکی ہے, یہ پٹھان ہے, اتنے قومیں بنا کے ہمیں بانٹ دیے. سرائیکیوں کا الگ صوبہ ہونا چاہیے, پختونخوا کا اتنا اچھا نام تھا صوبہ سرحد, منہ سے بھی کتنا اچھا لگتا تھا. اب پتہ نہیں کیا خیبر پختونخوا کر کے بنا دیا اس کو. کسی نے مجھے بھیجا کہ بھائی اگر آپ کا گلا خراب ہے, گلے میں بلغم اٹک رہا ہے, تو آپ 3 دفعہ زور زور سے بولیں خیبر پختونخوا, گلا صاف ہو جائے گا. بھائی کوئی بات نہیں بھائی, صوبہ سرحد تھا, اتنا اچھا نام تھا. ہمارے بھی تو استاذ پٹھان ہیں, ہمارے شاگرد بھی بہت سارے پٹھان ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں, نہ انہوں نے ہمیں کبھی تانا دیا کہ تم مہاجر ہو تو اردو اسپیکنگ ہو, یا ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے پٹھان استاذ ہم ان سے نہیں پڑھیں گے, ہم پٹھانوں سے نہیں پڑھتے. ہمارے دماغ میں مدرسوں میں کبھی یہ بات الحمدللہ آئی نہیں. کئی ہمارے اساتذہ پٹھان ہیں, پشتو بولتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں. دین کی بنیاد, قومیت کی کبھی بات ہی نہیں. تبھی میں نے شادیاں بھی مختلف خاندانوں میں کی ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ تو مہاجر ہے تو ہم پٹھان ہیں, ہم پٹھانوں کے نہیں دیں گے. میری ایک شادی پٹھان میں بھی ہوئی ہے, پتہ ہے آپ کو. تو وہ جو سب سے آسان شادی تھی پٹھانوں میں ہوئی ہے. میں گیا, میں نے رشتہ, تو آپ کو پتہ ہے ٹرائی کرتا رہتا ہوں, میری عادت ہے, تو رشتہ میں نے بھیجا. تو وہ جو لڑکی کے چچا وغیرہ تھے انہوں نے, حالانکہ میں تو ویسی بات چیت کرنے گیا تھا, وہ مجھ سے جانتے بھی تھے, گپ شپ ہوئی بڑی مزے کی. عالم ہے ماشاء اللہ, شیخ الحدیث ہیں ایک مدرسے کے, تو عالم آدمی تو عالم ہوتا ہے پٹھان میں. میں اردو بول لوں, مجھے کہ پشتو آتی نہیں ہے. تو گپ شپ ہوئی, انہوں نے کہا چلو بھائی, پھر ہاں کر دی نا انہوں نے, چلو بھائی صحیح ہاں ہو گئی. پھر انہوں نے کہا پھر نکاح کی تاریخ, یہ وہ ڈیٹ میٹ. تو میں تو گھر کے بھی کسی رشتے دار کو لے کے نہیں گیا تھا, اپنے مسجد کمیٹی کے جو صدر ہے نا طارق بھائی, ان کو لے کے چلا گیا تھا, کیونکہ میرا ارادہ بھی تاریخ واریخ تھوڑی تھا. ہم نے کہا ابھی تو ٹرائی پہ چل رہا ہے, ٹرائل بیسس پہ, ٹھیک ہے, ہاں ہوگی نہیں ہوگی پتا چلا, نکال دیں وہاں سے. تو وہ گپ شپ ہوئی ان سے, انہوں نے کہا چلو ہاں ہے. تو وہ اور بھی حضرات بیٹھے ہوئے تھے ان کے, یعنی بھائی بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بھی لوگ. تو پھر انہوں نے کہا جب ان کے چاچو جو تھے نا, جو شیخ الحدیث ہیں مدرسے میں, عالم بزرگ آدمی ہے, بوڑھے ہیں, انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کیا ہے, ہم بھی مولوی آپ بھی مولوی, کیا ہم لوگوں کو حدیثیں سناتے ہیں کہ صحابی گئے بات کرنے کے لیے, اور حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے کسی کو بھیجا دوسرے صحابی کو کہ جاؤ فلاں صحابی تمہارے دوست ہیں, ان کی ہمشیرہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو تم میری سفارش کر لو جا کے. کتنے آسانی سے رشتے کا پیغام بھیجا جاتا تھا. کیا بولا اپنے دوست کو کہ لڑکی کے بھائی جو ہے نا, لڑکی کے والد نہیں تھے, تو ان کے بھائی سے جا کے بولو کہ فلاں آدمی ہے میرے دوست ہیں, وہ تمہاری بہن کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں, میں آیا ہوں سفارشی بن کے, یعنی سفارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بہن کا رشتہ ان صحابی سے کر دیں. تو یہ دوست چلے گئے, انہوں نے بٹھایا گھر میں, ہاں بھائی کیسے آنا. وہ کہا بھائی آپ کی ہمشیرہ ہیں, آپ کی بہن ہے, ان کا رشتہ لے کر آیا ہوں, فلاں نے مجھے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں وہ ماشاءاللہ جوان ہے, میں ان کی شادی کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ کہ مجھے آپ زیادہ پسند ہیں, آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ سے کر دیتا ہوں, میں ان سے نہیں کرتا. انہوں نے کہا چلو بھائی نہیں کر رہے تو پھر میں میرے سے نکاح ہو گیا ہو گیا آرام سے, نہ خرچہ نہ. بھائی مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ لڑکی کو آپ اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بہن کے لیے جس کو زیادہ سوٹیبل سمجھتے ہیں تو آپ اس کے حوالے کر دیں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ زیادہ ہیں تو بھائی آپ کے حوالے. تو وہ میں جب گیا تو ہاں تو ہو گئی تھی, کیونکہ بہت دنوں سے بات چیت چل رہی تھی, اس دن فائنل کے لیے بلایا کہ دیکھیں کچھ بات چیت. تو پھر انہوں نے بٹھایا کہ ہاں بھائی کیا ہے, کیا کیسے رکھیں گے, کیا ہو گئے, جو ایک حصول باتیں ہوتی ہیں, مہر کتنا دیں گے وغیرہ وغیرہ. جب ساری چیزیں ڈن ہو گئی تو چلو جی ہاں ہو گیا, اب جی اب شادی کب ہوگی. تو میں نے کہا آپ بتائیں کب ہوگی. تو پھر ان کے وہ چاچو جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ سارے علماء لوگ ہیں یہاں, ماشاء اللہ علماء کا خاندان ہے, سب علماء ہیں, کہ ہم لوگ لوگوں کو سناتے ہیں حدیثیں, خود عمل نہیں کریں تو فائدہ کیا ہے. تو ایسا ہے کہ نہ میرے پاس ٹائم ہے, کہنے لگے کہ میں بھی مدرسے میں پڑھاتا ہوں, بس ابھی بسم اللہ کر کے نکاح پڑھاؤ, پھر اور کیا ہے, جب دینی ہے انہی کو دینی ہے اپنی بچی, تو پھر بس نکاح پڑھا دو. ابھی رخصتی ابھی فوری ممکن نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی ٹائم رکھ لیتے. تو میں گیا ایسی سول کپڑوں میں, انہوں نے وہیں بلایا کسی مولوی صاحب کو, وہ خود بھی مولوی صاحب تھے لیکن ان کے خاندان کے ایک بڑے تھے, ان کو بلایا فون کر کے آ جاؤ. اب میں جیب میں ایک دھیلا نہیں, میں نے کہا یار یہ کیسی شادی ہو رہی ہے, پیسے ویسے نہیں ہیں. تو میں نے انتظامیہ جو صدر صاحب, میں نے کہا میرے پاس ہی ہیں, تو میں نے کہا اگلے مہینے کا جو مسجد کا وظیفہ ہے نا وہ آپ مجھے نہیں دینا, ابھی آپ کی جیب میں کچھ پیسے ہیں تو ادھر بنس روڈ قریب ہے وہاں سے مٹھائی کا ڈبہ لے آئے, جا کے جو ہے نا کچھ تو ہو تھوڑا بہت جو ہے نا, بالکل جیسے جو کر سکتا ہے انسان جتنا اللہ نے گنجائش دی ہے, تو وہ بھی پورے ہی نکلے. 8,000 کی مٹھائی لے آئے اٹھا کے, مجھے لگ رہا تھا ان کو زیادہ خوشی ہو رہی ہے. 8,000 کی مٹھائی, مجھے تاریخی مٹھائی تھی. انہوں نے کہا نہیں حضرت, جب اتنی سادگی سے تو ایک ڈبہ ان کے گھر بھی جائے گا, ایک ڈبہ فلاں کے گھر بھی, ایک ڈبہ فلاں کے گھر بھی. میں نے کہا ڈبے خالی ڈبے نہیں ہے, اس میں مٹھائی بھی ہے, اس میں بھی ڈبوں کا نا شمار کریں. بہرحال 8,000-9,000 کی مٹھائی لے کے وہ بانٹ بوٹ دی, وہیں نکاح ہو گیا الحمدللہ. پھر اللہ کا فضل سے رخصتی بھی ہو گئی. بات کیا بتا رہا تھا, تو دیکھو ایک دین کی بنیاد تھی نا, تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مہاجر ہے, یہ اردو ہے, نہ میں نے یہ دیکھا. تو الحمدللہ 1.5 سال ہو گئے اس واقعے کو, ٹھیک ہے نا, آپ کے سامنے اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, حسد سے بچائے, اور میرے ناشکری سے مجھے بچائے اللہ تعالیٰ. تو اور لوگ کیا کرتے ہیں, اتنی پہے نکالتے ہیں نا. آج میرے پاس فون آتے ہیں نا, رشتہ نہیں آ رہا. او بھائی رشتے آ رہے ہیں, تم نے جو اپنے دماغ میں خناس بھرے ہوئے ہیں نا, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہی نہیں ہو تم, دنیا کو یہ سمجھتے نہیں ہو کہ یہاں بیوی بھی ملتی ہے تھوڑے دنوں کے لیے, اس کے بعد مر جاؤ گے تو پھر وہ قبر میں ساتھ تھوڑی آئے گی. تھوڑے دن ہیں, 10-20-30 سال کی زندگی ہے, اس کو ٹائم پاس کرنا ہے بھائی, جو مناسب مل جائے گزارا کرو. نہ جی نہ اردو سپیکنگ ہے تو کہہ رہے نہیں اردو ہی چاہیے میرے کو, پنجاب کی ہو گئی نا بم سے اڑا دوں گا اس کو میں. اور پنجاب والے کہتے ہیں نہیں اردو والا نہیں ہونا چاہیے, اردو والوں سے تو ہم میچ نہیں کرتے, وہ تو لسی وسی تو مکھن ڈبل روٹی تو جانتا ہی نہیں ہے, وہ ہوتا کیا ہے. ایک پنجاب کا آدمی جو ہے نا دیہاتی تھا, گاؤں کا لسی وسی پینے والا, کلچر کا فرق بتا رہا ہوں آپ کو, لوگ شادیوں میں یہ بہت دیکھتے ہیں کلچر کا فرق نہ آ جائے کہ. تو وہ ایک پنجاب کا دیہاتی گاؤں کا, وہ لسی وسی پی, وہ پنجاب میں آپ کو پتا ہے وہ لسی شسی. میرے ایک دو سسرال پنجاب سے ریلیٹو بھی ہیں, پنجاب والوں میں بھی الحمدللہ ہم نے ان کا بھی کلچر وچر کافی دیکھ لیا ہے. تو پنجاب والے جو ہے نا ماشاءاللہ کھانے پینے میں بڑے ماسٹر ہوتے ہیں, تو اور بڑا فخر ہوتا ہے وہ لسی, وہ صوفی صاحب ٹھیک ہے نا لسی. تو وہ بھائی ہے بھائی اتنی لسی پی کے کھانا کون کھائے گا اللہ کے بندوں, تو مہاجر قوم بھی اتنا نہیں کھا سکتی. پنجاب والے وہ کھاتے ہیں پھر لڑتے بھی ہیں پھر ہوتے بھی ہیں. مہاجر لوگ جو ہے نا یہ دماغ کے ہوتے ہیں تیز, یعنی ایسی دماغ جو ہے چلاتے رہتے ہیں. تو وہ جو ہے نا گاؤں کا تھا پنجاب کا, وہ کسی کراچی والے مہاجر کے ساتھ سفر کر رہا تھا ٹرین میں, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ کراچی والا بہت ساری چیزیں پنجاب لے کے جا رہا تھا ٹرین میں, تو اب جب جیسے کوئی سامان اٹھانے لگتا اٹیچی کیس جیسے سوٹ کیس اٹھنی رائس سے, تو پنجاب والا آتا ایسے کر کے اٹھاتا, اس کے طاقت زیادہ, اٹھا کے سیٹ پہ رکھتا اور پھر بازو ایسے کر کے لسی پیا کرو لسی, جان شان بنے گی لسی پیا کرو. اب یہ بےچارہ کراچی والا شرمندہ ہو جاتا. پھر آگے کوئی کنستر منستر اٹھانا تھا, کراچی والے سے اٹھ نہیں رہا, زور لگا رہے اٹھ نہیں رہا, پان گٹکے آپ کو پتا ہے گٹکا اٹھکا کہاں سے اٹھے گا. تو پنجاب کا آیا اس نے یہ اٹھایا, اٹھا کے ایسے سیٹ پہ رکھا, پھر ایسے بازو کی لسی پیا کرو لسی. اب یہ کراچی والے کو شرارت سونجی, کہہ رہا یار یہ بہت ذلیل کر دیا اس نے مجھے بات بات پہ نا. تو اس نے کچھ شرارت کی, ایک چھوٹا سا ویٹ اٹھا کے نا, وہ جو ٹرین میں جب کھینچتے ہیں نا جس سے ٹرین رک جاتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, زنجیر ہوتی ہے نا, تو اب زنجیر پہ نا وہ کوئی چیز لٹکانے کی کوشش کی اور ایسے بن گئے جیسے مجھ سے لٹک نہیں رہی. تو وہی پنجاب والا آیا, اس نے اٹھا کے زنجیر پہ لٹکا دی اور پھر وہ گیا لسی پیا کرو لسی, وہ زنجیر کھینچی ہے ٹرین رک گئی. اب اس طرف اس بےچارے کا ذہن نہیں گیا کہ یار یہ زنجیر کھینچ جائے گی, گارڈ آیا ہاں بھائی یہ کس نے, اس نے کھینچی ہے, یہ لسی والا جو ہے نا لسی پیتا ہے صبح شام اس نے کھینچی ہے. لوگوں سے پوچھا سب نے کہا جی اس نے کھینچی ہے. گارڈ نے کہا جی 500 روپے جرمانہ دو. یہ بےچارا منہ نکال کے 500 روپے دیے, تو کراچی والا دماغ کی طرف انگلی رکھ کے کہتا ہے چائے پیا کرو چائے. ہر چیز لسی اور طاقت سے نہیں ہوتی, کچھ گٹکے پان چائے کے بھی اثرات ہوتے ہیں, دماغ جو ہے نا یہ چائے سے کھلتا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی پتا نہیں, کیا بات کر رہا تھا میں, کدھر بات چلی گئی یار. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, قومیت کی بات میں کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قومیت کے بارے میں, دعھا فإنھا منتنا. ہاں میں بتا رہا تھا کہ رشتوں میں اتنی پخے نکالتے ہیں, اتنی اردو سپیکنگ ہے تو لڑکی اردو سپیکنگ ہو, फिर अगर ये यूपी का है ना तो लड़की भी यूपी की हो, दिल्ली की नहीं चलेगी। दिल्ली वाले कहते हैं बड़े होशियार होते हैं। फिर अगर दिल्ली का है लड़का तो फिर लड़की भी दिल्ली ही की होनी चाहिए, वो यूपी की नहीं चलेगी। हैदराबाद दक्कन की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और हैदराबाद दक्कन वाले के लिए दिल्ली का सवाल पैदा नहीं होता। कौमों के अंदर कौमें, कौमों के अंदर कौमें, फिर उसमें अब आप यूपी के, आपको बिल्कुल यूपी की, सहारनपुर की मिल गई एकदम, वहीं की पैदा हुई थी, उसी मिट्टी से बनाया था फरिश्तों ने उसको, सारा कल्चर वही। अब उसमें फिर निकालेगा पख, फिर तालीम। एक साहब के मैं बेजार आ गया उनके, जो है ना वो इतनी पखें। अब तालीम में अगर तालीम नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तालीम नहीं है ये कैसे गुजारा करेगी, तालीम तो सवाल ही। अगर ज्यादा तालीम है तो भाई ये तो मेरे को ही बेच के खा जाएगी, ये तो मुझे ही समझाना शुरू कर देगी, इतनी तो मेरी भी नहीं है, ठीक है, ये तो मुझे समझाना शुरू कर देगी। फिर वो उसमें एक इतना एक मयार, फिर कद काठ, कद इतना हो कि लड़के से ऊंचा भी ना हो, क्योंकि फिर देखने में जब ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे तो अजीब से लगेगी, दुल्हन का कद ज्यादा, दूल्हे का कद छोटा, ये मैचिंग का रिश्ता नहीं। और अगर दूल्हा लंबा है, दुल्हन टिकनी है, टिकनी भी नहीं होनी चाहिए, दुल्हन दूल्हा के बराबर भी नहीं होनी चाहिए, ताकि ये तो पता चले दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है, दोनों एक जैसे तो ये तो एक जैसे हो, बस दूल्हा का जितना साइज है ना उससे आधा इंच कम दुल्हन हो, ये बिल्कुल मयारी कद है। देखने में जब ग्रुप फोटो हो तो फिर एल्बम में देखें तो पता चले दूल्हा दुल्हन कितने अच्छे लग रहे हैं। भाड़ में जाए लानत भेजो यार, क्या तुम सारी जिंदगी के लिए दुनिया में रहोगे भाई, एक वक्ती मुसाफिर खाना है, गुजारा है, चलाओ जो मिल जाए ठीक है। अखलाक देख लो, दीनदार देख लो, थोड़ी सी शक्ल सूरत देख लो, तीन चीजें देख लो, बाकी तालीम होना ना होना ये चीजें इतनी अहम नहीं है। औरत में तीन चीजें हैं, एक ये कि अगर आप खूबसूरत हैं तो आपकी जौजा भी जरा निस्बतन थोड़ी अच्छी हो, ये इसलिए कह रहा हूं, बाज दफा खुद कुछ भी नहीं होता। हमारे एक उस्ताद ने बताया कि एक तालिबिन की शादी हो गई, मुंह लटका हुआ उसका, एक हफ्ते से ना खा रहे ना पी रहे, बात ही नहीं कर रहा, बुला के पूछा क्या मसला है, उसने बताया मैंने लड़की को देखा नहीं था, बहुत बदसूरत निकली है, यानी शक्ल अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बस बड़ा डिस्टर्ब हो गया हूं ना, मेरी दुल्हन अच्छी नहीं है, सूरत की अच्छी नहीं। तो उन्होंने कहा कभी शीशे में अपनी शक्ल देखी है जाके, पहले एक दफा अपना बहुवर मुताला करो शीशे में जाके, अगर कहीं से नाक नक्श कुछ डेंटिंग पेंटिंग मुनासिब नजर आए ना तो फिर एहसास है कमतरी का शिकार हो। तो वो उस्ताद ने बताया कि जब उसने शीशे में मेरे मशवरे पर अपने को अच्छी तरह देखा ना, उस दिन के बाद से खुश हो गया वो, कहा यार मुझसे फिर भी अच्छी है, ठीक है, मेरे जो नैन नक्श है ना उसकी निस्बत फिर भी दुल्हन के थोड़े ज्यादा अच्छे हैं। तो अपनी अपने आप को भी तो देख लेना, बहुत ही कोई किसी फिल्म का हीरो है तो चलो बहुत ही खूबसूरत तलाश कर रहा है, खुद आड़ा टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो एकदम इतनी खूबसूरत तुम्हें क्यों देगा भाई। लड़की भी अगर खूबसूरत है तो वो भी तो ये चाहेगी ना कि मेरा मियां भी फिर वैसा ही हो, वो थोड़ी आपकी शक्ल देख के आपको कबूल कर लेगी। तो लेकिन नहीं जी, कंप्रोमाइज नहीं करना मैंने सूरत पे नहीं, शक्ल पे नहीं, क्यों, इसलिए कि मैंने सार हमेशा कयामत तक दुनिया में रहना है, मैंने मरना नहीं है। जिसको ये ख्याल होता है ना मैंने मरना है, वो कहता है चलो भाई ये ठीक है, नहीं तो ये भी ठीक है, चलेगा यार शादी करो, अब बच्चे, अब उम्र कितनी, बच्चे कब होंगे, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो क्या औलाद होगी मेरे, जो है ना जवानी में मेरे बच्चे जवान हो जाए, तो ये सारा हिसाब किताब। तो कौम परस्ती की जो है ना मुखालफत करो, तो मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं, इस कौम परस्ती की लानत से रिश्ते भी नहीं हो रहे लड़कियों के, रिश्ते खराब हो रहे हैं, फिर आपस में लड़ाइयां, अलग अलग सूबे, मुल्क टूट रहा है, कोई सिंध अलग होने की बातें हो रही है, बलोची कह रहे हैं बलोचिस्तान को हम अलग करेंगे, और जनाब एक खैबर पख्तूनख्वा बन गया, ठीक है ना, और अल्लाह ना करे अलग अलग तो इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन एक बातें इस तरह की कर दी जाती हैं, तो ये अलग अलग हो के बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। और कौमियत ऐसी चीज है जिसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि कौमों के अंदर फिर दर्जनों कौम होती है। मिसाल के तौर पर आपने, मिसाल के तौर पर पंजाबी कौम ने एक अलग सूबा बना लिया, क्योंकि हम पंजाबी हैं, हम पंजाब में रहेंगे, तो क्या पंजाब में दर्जनों कौमें नहीं है, फिर पंजाब में जट बट से कहेगा कि ये जट अलग है, बट कौम अलग है, अराई अलग है, और मुख्तलिफ कौमें फिर वो खड़ी हो जाएंगी। तो कौमों की तो कोई इंतहा ही नहीं है, इंतहा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार सबसे पहले अपनी कौम के खिलाफ उठी है, सबसे पहली लड़ाई ग़ज़वा बदर, और बदर में इधर भी कुरैशी उधर भी, इधर भी अरब उधर भी अरब, अरब में इधर भी कुरैश उधर भी कुरैश,
ادھر بھی بنو ہاشم ادھر بھی بنو ہاشم. سب سے پہلی تلوار نبی کی اپنی قوم کے خلاف اٹھی اور آپ نے ہمیشہ کے لیے قوم پرستی کا گلا گھونٹ دیا کہ آئندہ جتنی ہماری لڑائیاں ہوں گی وہ دین اور اللہ کی اور حق کی بنیاد پر ہوں گی. قوم پرستی کا میں نے گلا گھونٹ دیا ہے اس لیے کہ اگر میرے دین میں میرے لائے ہوئے مذہب میں قوم پرستی کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو میں اپنی تلوار سب سے پہلے اپنی قوم کے خلاف نہیں اٹھاتا. تو یہ واقعہ میں مکمل کر دوں. عبداللہ بن ابی ابن سلول نے یہ قوم پرستی کا نعرہ لگایا کہ ہم انصار ہیں, ہم نے پناہ دی ہے اور ہم عزت دار ہیں, ہم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت ان ذلیل لوگوں کو مکہ سے مدینہ سے باہر نکال دیں گے. جب اس نے یہ بات کہی تو انہی کی قبیلے میں انہی کی قوم میں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے, میں نے بتایا نا قوم پرستی کا نعرہ فوراً پھیلتا ہے, مگر صحابہ میں یہ نعرہ کامیاب نہیں ہوا. انصار نے دل و جان سے مہاجر صحابہ کی خدمت کی اور یہ سوچ کر کہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ یہ ہمارے ہاں آئے ہیں, ہمارا ان پر احسان نہیں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کتنے خوش ہوئے تھے جب نبی کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہری تھی. آپ مدینہ کی بچیوں نے گیت گائے تھے, وہ نعتیں پڑھی نظریں پڑھی, طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا مازال اللہ, اس طرح کے مجھے پورے ابھی اشعار یاد نہیں ہے, کہ طلع البدر علینا چودھویں کا چاند ہم پر طلوع ہو رہا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے, اور اہل مدینہ نے دل و جان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. عبداللہ بن ابی نے ایک عصبیت کا نعرہ لگایا اور کہا کہ میں یہ کروں گا اور ہم ان پہ خرچ نہیں کریں گے آئندہ, ہم عزت دار ہیں یہ ذلیل ہیں. تو فوراً حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کھڑے ہوئے, عبداللہ بن ابی کا گلا پکڑ لیا انہوں نے, کہا کہ خدا کی قسم میں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا. تو فوراً وہ کہ اور تو ذلیل ہے, ہاں یہ بھی کہے, حالانکہ انہی کے انصار میں سے تھا وہ عبداللہ بن ابی. تو حضرت زید ابن ارقم نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عزت دار ہیں اور تو ذلیل ہے کمینہ ہے. جب یہ بات کی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ نعرہ میری قوم میں کامیاب نہیں ہو رہا. تو فوراً اس نے بیان بدلا اور اس نے کہا انما کنت العب, میں تو مذاق کر رہا تھا بھائی. زید ابن ارقم سمجھ گیا جھوٹ بول رہا ہے, مذاق نہیں کر رہا, آگ لگانے کی کوشش کی کامیاب نہیں ہوا تو بیان بدل رہا ہے. حضرت زید ابن ارقم نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اس کے ساتھ عبداللہ بن ابی کے سلول کے ساتھ دو منافق اور تھے, ایک مغیث ابن قیس اور ایک جد ابن قیس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے حضرت زید ابن ارقم نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن ابی اس طرح کی شرف پھیلانے کی باتیں کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو بلایا, عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ دو جو منافق تھے کمبخت انہوں نے قسمیں اٹھائی, کہا کہ خدا کی قسم ہم نے ایسی باتیں نہیں کی ہیں اور ہم تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نشہد انک رسول اللہ انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں عزت دار ہیں. تو حضرت زید ابن ارقم پریشان ہو گئے کیونکہ نبی نے ان کی بات کا یقین کر لیا کہ بھئی قسمیں اٹھا رہے. اب حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں میں شرمندہ پھر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ کہ میں جھوٹا بن گیا نبی کی نگاہوں میں, یعنی نبی تو مجھ سے بدگمانی کریں گے نا کہ زید ابن ارقم غلط کہہ رہے. تو اتنا پریشان ہوئے یہاں تک کہ یہ سورہ منافقون نازل ہوئی اور اس میں اللہ نے حضرت زید ابن ارقم کی برات کا اعلان کیا اور فرمایا اذا جاءک المنافقون, اے نبی جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں, قالوا نشہد انک لرسول اللہ, تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اتخذوا ایمانہم جنتاً, اپنی قسموں کو ڈھال بنائے ہوئے انہوں نے, آپ کے پاس آ کے حلفیہ بیان دے دیتے ہیں. نبی کیونکہ سچے تھے یقین کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ جھوٹی قسم کون اٹھا سکتا ہے. جو سچا آدمی ہوتا ہے نا وہ کسی کی جھوٹی قسم کو بھی سچا سمجھتا ہے, کیونکہ اس کے لیے بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ جھوٹی قسم کون اٹھا سکتا ہے اور وہ بھی نبی کے سامنے. تو اللہ نے بتایا کہ یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور اپنی قسموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں. تو حضرت زید ابن ارقم کو نبی نے بلایا اور خوشخبری سنائی کہ اللہ نے, صحابہ نے بھی حضرت زید ابن ارقم کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری برات ظاہر کر دی ہے اور ان کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا ہے. تو یہ نعرہ پھر وہیں پر دفن ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ جو ہے ان کو ان کے بارے میں بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لہم او لا تستغفر لہم, کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول, تو حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی کہ اس نے جو جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ اس کے اس جرم کو معاف کر دے. تو اللہ نے آیات نازل کی کہ ان تستغفر لہم, سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں تو بھی قبول نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے 70 مرتبہ کا لفظ کہا ہے، میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کر لیتا ہوں. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کچھ بھی ہو جائے لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا. تو ادھر نبی کا جذبہ بھی دیکھیے، رحم کا جذبہ کہ بھائی. تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دوں. حضرت عمر تو آپ کو پتا ہے گردن سے کم بات نہیں کرتے تھے، غیرت تھی نا غیرت اور حمیت اسلام کہ ایسا آدمی، اس نے اتنا بڑا جملہ کہا کہ ہمیں کیا کہا، ذلیل، معاذ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ نخل کفر. تو یہ تو مرتد ہے نا، کافر ہے جس نے یہ لفظ زبان سے نکال دیا کہ نبی اور نبی کے ساتھیوں کو، صحابہ کو کہہ رہا ہے اور شر پھیلا رہا ہے. تو آپ مجھے حکم دیں میں ان کی گردن اڑا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اگر میں نے اس کی گردن مار دی تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ سیاست ہے دیکھو، کیا مطلب، لوگوں میں تو یہی مشہور ہے نا کہ مسلمان ہے، صحابی ہے، نبی کا ساتھی ہے، نبی کے ساتھ جنگوں میں بھی جاتا ہے. لوگوں سے مراد مشرکین مکہ میں اور یہود کے قبائل میں تو یہی مشہور ہے. تو اگر میں نے اس کو مار دیا تو یہ پوری تفصیلات ان کو تھوڑی پتہ چلیں گی کہ یہ کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے نا ان چیزوں سے. تو لوگ کیا کہیں گے، یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لوگوں کا، مزید لوگوں کا اسلام میں داخلہ رک جائے گا. لوگ ڈریں گے بھائی یہ تو جب ان کی نیت بدلتی ہے معاذ اللہ یہ اپنے ساتھیوں کو بھی گردن اڑا دیتے ہیں، تو ہمیں تحفظ تو نہیں ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیاست تھی، فراست تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو برداشت کیا، کہا کہ نہیں گردن نہ اڑاؤ، اگر میں نے مار دیا اس کو، قتل کر دیا، تو اس سے بڑا فتنہ ہوگا، لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں اڑاتے ہیں، لوگ اس کو میرا ساتھی سمجھتے ہیں. اس لیے اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ ہر کام جذبات سے نہیں ہوتا. آج ہر نوجوان کہتے ہیں اس کو مار دوں، اس کو گولی مار دوں، اس کو میں گردن دبا دوں، اس کا گلا گھونٹ دوں. تو اللہ کے بندو، سیاست کوئی چیز ہوتی ہے. یورپ امریکہ میں رہنے والے مسلمان بعض دفعہ وہاں عیسائیت کے خلاف دھواں دار تقریر کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندو، تم عیسائیوں کے ملک میں رہ رہے ہو، تمہیں انہوں نے رہنا دے دیا، اس پہ شکر ادا کرو، کمانے کی اجازت دے دی، تم وہیں آ گئے انہیں کے ملک میں رہ کر، وہ تو تمہیں کان سے پکڑ کے دو منٹ میں باہر نکال دے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عیسائیت کی تعریفیں کریں وہاں جا کے، لیکن آپ پہلے انسان اپنی پوزیشن دیکھے کہ مجھ میں کتنا دم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا. وہاں بعض لوگوں کے بارے میں سنا، وہاں جاتے ہیں اور عیسائیت کے خلاف دھواں دار انگلش میں تقریریں کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، جو وہاں کے انگریز ہیں وہ اور بدک جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ کسی کے، لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فيسبوا اللہ عدوا بغیر علم، فرمایا کہ تم ان کے بتوں کو، ان کے معبودوں کو گالیاں مت دو، کیونکہ اگر تم دو گے تو یہ ضد میں آ کے تمہارے خدا کو، تمہارے معبود جو برحق ہے اللہ، اس کو برا بلا کہیں گے. تو ایک مسئلہ سکھائیے، سیاست سکھائیے. ہر جگہ کام کرنے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا، حالات کا، زمینی حقائق کا، لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کے انسان کو طے کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہی کچھ ملتا ہے، ہر جگہ نہ تلوار چلائی ہے اور ہر جگہ نہ معاف کیا ہے، موقع دیکھا ہے کہ یہ تلوار کا موقع ہے یا نہیں ہے، اس میں تلوار چلانے میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. صلح حدیبیہ میں دیکھیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے، جنگ کو ٹالا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ اس وقت جنگ کو ٹالنے میں فائدہ ہے. مشرکین کی مان لو، مذاکرات کسی طرح کامیاب کر لو، دب کے کر لو، بے شک جنگ ٹلے کسی طریقے سے، اس کا فائدہ ہوا کہ آپ کو تبلیغ کا موقع مل گیا. ورنہ پہلے ہر وقت لڑائی لڑائی لڑائی، آپ جہاد میں ہی مشغول رہتے تھے. جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے وہ کام نہیں ہو رہا تھا. آپ نے اپنے معجزے، اور وہ بھی تو دکھانے تھے دلائل سے، قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں، جو قرآن میں دلائل دیے گئے اللہ کے وجود کے، اللہ کی توحید کے، نبی کی رسالت کے، یہ سارے دنیا کو بتانا تھے، مگر یہ مشرکین مکہ بتانے نہیں دے رہے تھے، ہر تھوڑے دن بعد لڑائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں سلو کر لی، جنگ کو ٹالا 10 سال تک کے لیے، اور بہت ساری چیزیں ان کی جو مناسب نہیں تھی لیکن آپ نے قبول کر لی، جنگ ٹل جائے. بڑے فتنے سے بچنے کے لیے چھوٹے فتنے کو برداشت کیا، اس کا فائدہ ہوا. تو اس لیے میرے بھائی، یہ جو دیندار طبقہ ہے نا، خاص طور پہ نوجوان طبقہ، ہر جگہ ہر بات نہ کرنے کی ہوتی ہے، نہ ہر جگہ ہر کام کرنے کا ہوتا ہے. اس میں ہم یہاں جس طرح ہے آزاد، یہاں ہم سب بات کر سکتے ہیں. جب یورپ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، تو پھر اپنی پوزیشن دیکھا کرو. جن کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو وہاں جا کے ملازمت کے لیے، جن کے برتن دھو رہے ہو جا کے ہوٹلوں میں، انہی کے خلاف وہاں جا کے تقریر دھواں دار کر رہے ہیں، وہاں جا کے انہی کے خلاف لٹریچر تقسیم کر رہا ہے، تو وہ تو اٹھا کے پھر پھینک دیں گے نا باہر. بولیں گے تو کمبخت ہم نے تمہیں ویزا دیا یہاں آنے کے لیے اور تم ہمارے خلاف. تو وہاں مثبت, بہت مثبت انداز ہونا چاہیے. آپ صرف اسلام کی خوبیاں بیان کریں وہاں پہ کہ اسلام میں یہ خوبی ہے, اسلام میں یہ خوبی. دیکھو قرآن, آخری بات کر کے بس اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. قرآن نے جب عیسائیوں کو خطاب کیا ہے تو پہلی مرتبہ میں نہیں ایسا کہ ان کو گویا کہ ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیا, ایسا نہیں, بلکہ قرآن نے ان کو کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم, آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے, مشترک. ہم تمہارے مذہب کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ تمہارے مذہب میں جو حقیقی بنیادی چیزیں ہیں ہم انہی کو نمایاں کرنے کے لیے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات جو ہے نا انہی کو زندہ کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں اور ہماری تعلیمات میں تضاد نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, صرف اللہ کی عبادت کریں گے, کسی کی نہیں کریں گے. یہ قدر مشترک ہے ہمارے درمیان تمہارے درمیان. تو اس طریقے سے قرآن نے ان کو سمجھایا ہے اور جو ہے تو یہی طریقہ ہونا چاہیے. تو دفتروں میں لوگ مجھے کہتے ہیں وہ فلاں غیر مسلم ہے, اس کو جو ہے نا وہ عجیب طریقے سے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ایسے جیسے اچھوت کی بیماری نہیں ہوتی, اس کو اس طرح سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے بھائی, اس سے نقصان ہوتا ہے. ہاں اتنا اس سے کلوز نہ ہو جائیں کہ اس کے مذہب سے بھی مانوس ہونا شروع ہو جائیں, فرق تھوڑا سا رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ ایسا توہین آمیز طریقہ اختیار کرنا جس سے وہ قریب آنے کے بجائے دور ہونا شروع ہو جائے, یہ اس زمانے میں قطن اس کی اجازت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر جگہ ہر موقع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ کیا ہے. اتنے بڑے کافر اور منافق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا کہ حالانکہ وہ فساد آخر وقت تک پھیلاتا رہے, مگر اس لیے کہ اگر اس کو قتل کر دیا تو اس سے پھر بڑا فساد ہوگا. وہ فساد یہ کہ باہر کی دنیا جو اسلام میں داخل ہو رہی ہے وہ کہے گی بھائی یہ تو اپنے آدمیوں کو جو ہے نا قتل کر دیتے ہیں. ان محمدن یقتل اصحابہ, نبی کے الفاظ ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اس کو برداشت کیا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.